بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ الصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب معاشیات نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سن ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 8 صفحہ نمبر 102 سے سنتے ہیں۔ نمبر 6، خالی جگہ پر کیجئے۔ نمبر 1، پاکستان بنیادی طور پر ایک ڈیش ملک ہے۔ نمبر 2، ملک میں جنگلات کا تناسب بہت ڈیش ہے۔ نمبر 3، حکومت نے کاشتکاروں کی سہولت کے لیے ملک کے گوشے گوشے میں ڈیش قائم کیے ہیں۔ نمبر 4، پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن ڈیش میں قائم ہوئی۔ 14واں باب، اسلامی اقتصادی نظام، اسلامک اکنامک سسٹم۔ دنیا میں جتنے بھی اقتصادی نظام رائج ہیں وہ تمام کے تمام انسانی ذہن کی اختراع ہیں، اور ان کی بنیاد ذاتی یا گروہی منفیت، فرقہ پرستی اور ان کے انتقام جیسی لانتوں پر رکھی گئی۔ ایسے نظام سے جس کی بنیاد ہی غلط ہو، فلاح کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے، اور کوئی قوم کس طرح ترقی کی منازل طے کر سکتی ہے؟ اس کے برعکس، اسلامی اقتصادی نظام اس خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے جو تمام جہاں کا پالنے والا ہے اور مذکورہ خامیوں سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ یہ نظام اجتماعی طور پر منافع بخش ہے۔ اس نظام میں روزگار کے مساوی مواقع فراہم کرنے کی ضمانت دی گئی ہے، جس میں قابل و محنتی افراد کو زیادہ سے زیادہ کمانے کا موقع ملے گا۔ لیکن وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں کمائیں گے، بلکہ پوری قوم کے لیے کمائیں گے۔ بالفاظ دیگر، ان افراد کی کمائی کسی کا حق مار کر یا کسی کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی کر کے نہیں کی جائے گی، جسے دوسرے لوگ محتاجی، مفلسی کا شکار ہوں۔ اسلامی نظام معیشت کا بنیادی مقصد صرف منافع کمانا نہیں، بلکہ ضروریات زندگی کی تکمیل بھی ہے۔ لہذا قدرتی طور پر اس نظام کی بنیاد اس تصور پر قائم ہے کہ اللہ نے انسان کو اس روئے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تاکہ وہ تمام وسائل کو بروئے کار لا کر ان سے زیادہ فائدہ اٹھائے اور آخرت میں اللہ کے سامنے تمام اعمال کا جواب دے ہو۔ اگر اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان رزق حلال کمانے کی جدوجہد اور کوشش کرے، تو نہ کسی کی حق تلفی اور نہ طبقاتی منافرت بڑھے، بلکہ مملکت کو صحیح معنوں میں فلاحی مملکت بنانے میں بڑی مدد ملے۔ اسلامی نظام معیشت کے مقاصد کے حصول کے لیے یہ ترغیب دی گئی ہے کہ تمام انسان اجتماعی طور پر جملہ قدرتی وسائل کو بھرپور انداز میں استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں، رزق حلال ذرائع سے حاصل کریں اور حرام طریقوں سے اجتناب کریں۔ جو مال حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا، اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی جائز ضرورتیں پوری کرنے پر صرف کریں۔ تائشات، فضول خرچی اور نشہ آور چیزوں کے استعمال سے منع کیا گیا۔ یہ نظام کنجوسی اور دولت جمع کرنے سے بھی گریز کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلامی اقتصادی نظام نجی ملکیت، مکمل معاشی آزادی، منصفانہ تقسیم دولت کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ نظام پیدائش دولت، تقسیم دولت اور صرف دولت کے بہتر، مؤثر اور جامع اصول پیش کرتا ہے۔ دولت کی پیدائش کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، مگر چند پابندیوں کے ساتھ، یعنی دولت صرف اور صرف حلال ذرائع سے کمائی جائے اور اسے فرد اور معاشرے کی بہبود پر صرف کیا جائے۔ زکوٰۃ اور وراثت کی تقسیم کے ذریعے مال جمع کرنے کی نفی کی گئی ہے۔ اس طرح اس نظام معیشت کا یہ مقصد ہے کہ قومی دولت اجتماعی خوشحالی کے حصول کے لیے صرف کی جائے۔ وہ ممالک جنہیں ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہ بھی اقتصادی بحران کا شکار ہیں۔ عوام کا چین اور سکون چھن چکا ہے، خود غرضی، لالچ، دولت جمع کرنے کی ہوس عام ہو گئی ہے۔ محبت اور اخوت کا نام اور نشان نہیں، ہر شخص کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی فکر میں ہے۔ اس بد امنی، افراتفری، طبقاتی منافرت کا علاج اسلامی اقتصادی نظام کا نفاذ ہے۔ حکومت پاکستان اسلامی نظام معیشت کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے۔ اس کے مکمل نفاذ کے لیے عوام کا مکمل تعاون درکار ہے، اور اس کے بعد ہی ہم بہتر نتائج کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ حکومت نے زکوٰۃ اور بلا سود بینکاری کا نظام رائج کیا، جو ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، اور پھر بھی اس کے فوائد آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہے ہیں۔ وہ دن یقیناً دور نہیں جب یہ نظام مکمل طور پر بھرپور انداز میں مؤثر طریقے پر نافذ ہوگا، اور پاکستان صحیح معنوں میں ایک اسلامی فلاحی مملکت بن جائے گا۔ اسلامی نظام معیشت کے حوالے سے دو بنیادی اصطلاحات کی وضاحت ذیل میں کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، زکوٰۃ۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر جہاں نماز کی تاکید کی گئی، وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت قبول کرنے کے بعد اس بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کے ذمہ ایک رسی کا ٹکڑا بھی بطور زکوٰۃ واجب ہے تو اسے ضرور وصول کیا جائے گا، اور انہوں نے عملی طور پر اس فرمان کو پورا کیا۔ غرض یہ کہ زکوٰۃ ایک ایسا دینی فریضہ ہے جو اجتماعی مفاد کی خاطر ادا کیا جاتا ہے، اور تمام مسلمانوں پر اس کی پابندی فرض ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ جن اموال پر واجب ہوتی ہے اس کے نصاب مقرر ہیں۔ اس میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5% نکال کر اللہ کی راہ میں دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ نادار، مفلس اور فلاحی ادارے زکوٰۃ وصول کرنے کے مستحق ہیں۔ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے مال پر ایک ٹیکس ہوتا ہے۔ مقاصد، نمبر ایک، زکوٰۃ کے ذریعے غریب، نادار، معذور اور مفلس افراد کو سماجی تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور وہ معاشرے میں رہ کر اپنی ضروریات زندگی آسانی کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں۔ نمبر دو، اسلام نے بچت کی اجازت دی ہے لیکن دولت کی ذخیرہ اندوزی کو سختی سے منع کیا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے دولت کی ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دولت جتنی زیادہ ہوگی اسی مناسبت سے اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ نمبر تین، دولت کی منصفانہ تقسیم بہتر طریقے پر ہوگی، امیر امیر تر اور غریب غریب تر نہیں ہوں گے۔ نمبر چار، اسلامی نظام معیشت میں کیونکہ زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوتی ہے، اس لیے اسے بہتر طور پر خرچ کیا جائے گا۔ مثلا اسلام کی اشاعت، دفاع، غریب اور نادار لوگوں کی امداد، یتیموں اور بیواؤں کے لیے تعلیم و تربیت، علاج اور روزگار کا انتظام وغیرہ۔ نمبر پانچ، کیونکہ زکوٰۃ کے ذریعے انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے، اس لیے یہ رضائے الہی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ان لوگوں پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، نابالغوں کی جائیداد پر زکوٰۃ عائد نہیں کی جائے گی۔ نمبر دو، پاگلوں کی جائیداد سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ نمبر تین، غلاموں سے زکوٰۃ نہیں وصول کی جائے گی۔ نمبر چار، خوراک، لباس، رہائشی مکان اور گھریلو سامان پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ عشر، USHR۔ جس طرح سونے، چاندی، تجارتی مال اور مویشی پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار پر عشر ادا کرنے کی تاکید ہے۔ عشر ادا کرنے کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں، بلکہ جتنی مرتبہ فصل اگائی جائے گی عشر کی ادائیگی لازمی ہے۔ عشر اس حصے مقررہ کا نام ہے جو زمین زکوٰۃ کی طرح زمین کی پیداوار پر واجب ہوتا ہے، اور پیداوار میں سے ہی لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشر کی شرح مقرر کرتے ہوئے فرمایا، جس زمین کی آبپاشی بارش، چشموں یا ندیوں سے ہو، اس کی پیداوار کا 10واں حصہ لیا جائے گا، اور جس کی پانی کھینچ کر یعنی کنواں کھود کر آپاشی کی گئی ہو، اس کی پیداوار سے 20واں حصہ لیا جائے گا۔ لگان کا عشر سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ عشر صدقات کا ایک جز ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والا اگر زمین کا مالک ہے تو اسے عشر بھی ادا کرنا ہوگا۔ صرف وہ زمینیں عشر سے مستثنی ہوں گی جن کی پیداوار 940 کلو گرام سے کم ہوگی۔ عشر جنگلات کی پیداوار پر بھی عائد ہوگا۔ عشر واجب ہونے کی شرائط، نمبر ایک، عشر کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں۔ نمبر دو، زکوٰۃ کی طرح اس میں ایک سال گزر جانے کی شرط نہیں ہے۔ نمبر تین، غلاموں اور نابالغوں کی زمینوں سے بھی عشر وصول کیا جائے گا۔ نمبر چار، اوقاف کی زمینوں پر بھی عشر عائد ہوگا۔ نمبر پانچ، بٹائی پر دی جانے والی زمینوں پر بھی عشر ادا کرنا ہوگا۔ عشر زر یا جنس کی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ حکومت پاکستان نے بارانی یا نہری زمینوں سے عشر وصول کرنے کی شرط شرح 5% مقرر کی ہے۔ عشر وصول کرنے کے لیے حکومت نے سرکاری کمیٹیوں اور ادارے قائم کیے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سے تعاون کریں۔ نفع و نقصان میں شراکت کا کھاتہ، اسلام نے سود کے لین دین کو حرام قرار دیا، جبکہ پوری دنیا کا کاروبار اس کے زیر اثر ہے، یہاں تک کہ اسلامی مملکتیں بھی اس کے چنگل سے نہیں بچ سکیں۔ پاکستان میں بھی بینک اور دیگر ادارے سودی کاروبار کرتے تھے، لیکن اسلامی نفاذ نظام کے نفاذ کے بعد حکومت پاکستان نے 1 جنوری 1981 سے سودی نظام کو ختم کر کے بلا سود بینکاری کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب ملک کے تمام بینک اور مالیاتی ادارے نفع اور نقصان کی شراکت داری کی بنیاد پر کاروبار کر رہے ہیں۔ جب کھاتہ دار نفع اور نقصان میں برابر کا شریک ہے تو لازمی طور پر وہ جو منافع حاصل کرے گا وہ منافع ہوگا، نہ کہ سود۔ اس طرح اگر بینک یا کوئی مالی ادارہ خسارہ اٹھاتا ہے تو کھاتہ دار کو بھی اس نقصان کو اپنے حصے کے مطابق برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کھاتے میں جمع شدہ رقم کبھی بھی کسی سودی کاروبار میں نہیں لگائی جائے گی۔ پاکستان کے تمام بینک مختلف کارپوریشنوں، مثلاً ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، پاکستان ٹریڈنگ کارپوریشن، کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن، یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن وغیرہ کو بلا سودی کاروبار کے لیے سرمایہ فراہم کرتے ہیں، اور یہ کارپوریشن بینک کے تعاون سے غیر سودی کاروبار کے فروغ کے لیے دن رات محنت سے کام کر رہی ہیں، جس کے بہتر نتائج منظر عام پر آ رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ پاکستان کے تمام کاروبار سود کی لعنت سے مکمل طور پر پاک ہو جائیں گے، کیونکہ اب بلا سود بینکاری کا نفاذ عملی طور پر کر دیا گیا ہے، جسے عوام نے بہت سراہا ہے اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے، بلکہ دوسرے اسلامی ممالک بھی اس تجربے سے فائدہ اٹھانے کے خواہش مند ہیں اور وقتاً فوقتاً اپنے وفود پاکستان بھیجتے رہتے ہیں تاکہ وہ بلا سود بینکاری کے نظام کا قریب سے جائزہ لے سکیں اور اس پر عمل درآمد کرنے کی کوششیں کریں۔ سوالات: نمبر ایک، اسلامی نظام معیشت دیگر نظاموں سے کیوں کر بہتر ہے؟ نمبر دو، مناجہ ذیل میں سے صرف دو پر نوٹ لکھی، الف زکات، بے اشر، جیم نفع و نقصان میں شراکت کا کھاتا۔ مناجہ ذیل خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ نمبر ایک، اسلامی نظام میں روزگار کے ڈیش فراہم کرنے کی ضمانت دی گئی ہے۔ نمبر دو، ڈیش کی تقسیم کے ذریعے مال جمع کرنے کی نفی کی گئی ہے۔ نمبر تین، ارکان اسلامی میں سے ایک رکن ڈیش ہے۔ نمبر چار، زکوٰۃ ایک ایسا دینی فریضہ ہے جو ڈیش کی خاطر ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر پانچ، ڈیش کی جائیداد پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ نمبر چھ، ڈیش صدقات کا ایک جز ہے۔ معروضی سوالات: نویں جماعت، خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ نمبر ایک، صنعتی انقلاب کی سب سے اہم ایجاد ڈیش ہے۔ نمبر دو، سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد ڈیش پر ہے۔ نمبر تین، قیام پاکستان کے وقت فہرستی بینکوں کی تعداد ڈیش تھی۔ نمبر چار، روس میں ڈیش انقلاب آیا۔ نمبر پانچ، سرمایہ داری نظام میں ڈیش کی حکمرانی تصور کی جاتی ہے۔ نمبر چھ، انقلاب روس کی رہنمائی ڈیش نے کی۔ نمبر سات، ڈیش کو اشتراکیت کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر آٹھ، مشہور کتاب سرمایہ ڈیش نے لکھی۔ نمبر نو، بیجوں کے تحقیقی مراکز سندھ میں ڈیش کے مقام پر ہیں۔ نمبر دس، مالیاتی کارپوریشن سن ڈیش میں قائم ہوئی۔ نمبر گیارہ، منصوبہ بندی بورڈ سن ڈیش میں قائم ہوا۔ نمبر بارہ، پاکستان میں پہلی مردم شماری سن ڈیش میں ہوئی۔ نمبر تیرہ، 1951 میں پاکستان کی کل آبادی ڈیش تھی۔ نمبر چودہ، 1981 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی فیصد ڈیش فیصد سالانہ کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ نمبر پندرہ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان 1 جولائی سن ڈیش کو قائم ہوا۔ نمبر سولہ، نیشنل بینک آف پاکستان سن ڈیش میں قائم ہوا۔ نمبر سترہ، 1983 اور 1984 میں ہماری فیکس سالانہ آمدنی ڈیش ڈالر تھی۔ نمبر اٹھارہ، ہماری کوئی ضرورت پوری کرنے کی وہ قوت جو کسی شے میں ہو ڈیش کہلاتی ہے۔ نمبر 19، ایک شے کی وہ قوت جس سے اس کے بدلے دوسری شے حاصل کی جاتی ہے معاشیات میں ڈیش کہلاتی ہے۔ نمبر 20، قدرتی ذرائع کو معاشیات میں ڈیش کہا جاتا ہے۔ معروضی سوالات کے جوابات: نویں جماعت، نمبر ایک، بھاپ کا انجن، نمبر دو، نجی ملکیت، نمبر تین، 1681، نمبر چار، اشتراکی، نمبر پانچ، صارفین، نمبر چھ، لینن، نمبر سات، کارل مارکس، نمبر آٹھ، کارل مارکس، نمبر نو، ٹنڈو جام، نمبر دس، 1949، نمبر گیارہ، 1957، نمبر بارہ، 1951، نمبر تیرہ، 3,37,00,000، نمبر چودہ، 3.2% سالانہ، نمبر پندرہ، 1948، نمبر سولہ، 1949، نمبر سترہ، 746، نمبر اٹھارہ، افادہ، نمبر 19، قدر، نمبر 20، دولت۔ معروضی سوالات: دسویں جماعت، نوٹ، خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ نمبر ایک، معاشیات میں پیدائش سے مراد ڈیش کا پیدا کرنا ہے۔ 2-ڈیش سب سے اہم عامل پیدائش ہے. 3 معاشیات میں جنگل اور معدنیات ڈیش کی تعریف میں شامل ہیں. 4-ڈیش بچت سے حاصل ہوتی ہے. 5 قومی آمدنی میں زمین کے حصے کو ڈیش کہا جاتا ہے. 6 نفع اور نقصان کے ذمہ دار کو معاشیات میں ڈیش کہا جاتا ہے. 7 خالص ڈیش زمین کے استعمال کے عوض ادا کی جاتی ہے. 8 سب سے کم زرخیز زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار کو ڈیش کہا جاتا ہے. 9 زر کی شکل میں حاصل ہونے والی اجرت کو ڈیش کہا جاتا ہے. 10 سرمایہ دار کو ادا کیے جانا والا معاوضہ ڈیش ہوتا ہے. 11 اجرت کی تعریف ڈیش نے پیش کی. 12 مجموعی منافع کو معاشیات میں ڈیش کہا جاتا ہے. 13 ڈیش زر کا سب سے اہم کام ہے. 14 تجارتی بینکوں کا سب سے اہم کام ڈیش ہے. 15 بینکاری نظام کی نگہداشت کا کام ڈیش کے سپرد ہوتا ہے. 16 پاکستان میں 1 روپے کا نوٹ ڈیش جاری کرتی ہے. 17 پاکستان میں غذائی فصلوں میں سب سے زیادہ پیداوار ڈیش کی ہے. 18 زر کی سب سے اہم خصوصیت ڈیش ہے. 19 پاکستان میں اس وقت چینی کے ڈیش کارخانے ہیں. 20 نیشنل بینک آف پاکستان سن ڈیش میں قائم ہوا. معروضی سوالات کے جوابات 10ویں جماعت. 1 افادہ. 2 زمین. 3 زمین. 4 سرمایہ. 5 لگان. 6 ناظم یا آجر. 7 لگان. 8 محنتم پیداوار. 9 اجرت متعارفہ. 10 سود. 11 پروفیسر بنہم. 12 مرکب یا خام منافع. 13 آلہ مبادلہ. 14 امانتیں جمع کرنا. 15 مرکزی بینک. 16 وزارت مالیات. 17 گندم. 18 عام قبولیت. 19 39. 20 سن 1949. یہ کتاب یہاں مکمل ہوتی ہے. جلد ہی نئی کتاب کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.